خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. انشاءاللہ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب لوٹتے رہیں گے، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر جب دوبارہ داخل ہوں پھر نیت کر لیں. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم اور دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو کھا پی نہیں سکتے، نہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کیجئے. کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب کھانے پینے اور سونے کی ترکیب کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 11، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 38. جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے، یعنی پورا ہو جائے، کافی ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1440 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آج نویں، دی نائنتھ شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں عاشقان صحابہ و اہل بیت جمعہ ہیں، جو باب المدینہ کے علاوہ دیگر کئی شہروں سے، خصوصاً باب الاسلام کے بھی مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں. بلوچستان والے بھی تشریف لائے ہیں، پنجاب کے بھی ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ چل رہا ہے. اب سوال آپ کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد.
غلام عباس نام میں چکوال سے بول رہا ہوں. سوال ہمارا یہ ہے کہ ہماری ایک لیڈیز فوت ہوئی ہے تو ان کی قبر میں غلطی سے قرآن پاک چلا گیا, بعد میں دفن ہو گیا. تو یہاں کے مولویوں سے تینوں سے پوچھ ہے, کہیں کہتے ہیں اسے نکالنا چاہیے, کہیں کہتے ہیں نہیں نکالنا چاہیے. تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں, اس کے بارے میں ہم بہت پریشان ہیں.
اب قرآن کریم نکالنے کے لیے قبر کھودنے کی اجازت نہیں ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دیکھا گیا ہے کہ ہر جگہ صرف ماں کے میسج چلتے ہیں, والد کے نام کے اور ان کی شان میں بھی تو میسج ہونے چاہیے. مرشد کریم آپ اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. بنت خوشی محمد خان پور.
ماں کی دعا جنت کی ہوا, یہ لکھا ہوتا ہے گاڑیوں میں. ماں کا بھی اپنا مقام ہے اور والد کا بھی مقام ہے. لیکن تعظیم جو ہے نا, یہ والد کی زیادہ کی جائے گی اور خدمت ماں کی زیادہ کی جائے گی. تو بہرحال یہ کہ دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے اور دونوں کی فرما برداری یہ فرض ہے. اس لیے ویسے ماں کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں, ماں باپ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں لوگ, تو اس میں حرج نہیں ہے کہ ماں کا تذکرہ کرے. تو ماں کا یوں مطلب یہ نہیں کہ ماں کے احسانات زیادہ ہیں. باپ جو ہے نا بچے کو خالی پیار کرنے کا حصے دار ہے. ماں اس کا گند کچرا اٹھاتی ہے, اس کو سلاتی ہے, اس کو نہلاتی ہے, اس کو دھلاتی ہے, اس کو کپڑے پہناتی ہے. باپ بھی یہ کام تو عام طور پر نہیں کرتے نا, تو یوں بچے کا رجحان ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے. ماں سے زیادہ وہ مانوس ہوتا ہے, باپ سے کم.
مگر جب گھر میں والد جب آئے نا اور بچوں کی کا رخ اور بچوں کی توجہ کا مرکز جب باپ بن جاتا ہے نا گھر میں, یعنی باپ آتا ہے شام کو تو وہ بھاگتے ہیں باپ کی طرف, اور تھوڑا یوں ہوتا ہے. تو پھر اس میں اگر ماں کو یہ ہوئے کہ لے پورا دن میں کروں یہ سب, یہ جو آپ نے چاہا میں کروں, اور جب باپ آوے تو پھر سارے اس کی طرف چلے جائیں, تو ایسی صورت میں ماں کا کیا ذہن ہونا چاہیے کہ اگر والد کی طرف بچے لپکتے تو لپکنے دے, اس کے کیا
نہیں. تو ایسا کوئی کبھی سنا نہیں ہے کہ ماں اس سے ناراض ہوتی ہو کہ باپ کی طرف کیوں بھاگتا ہے. بلکہ ماں تو خوش ہوگی نا کہ باپ کی طرف جائے گا. یہ بلکہ ماں باپ کی طرف بھیجتی بھی ہوگی کہ ابو آئے, تمہارے ابو آئے. باپ کو چاہیے کہ شفقت دے. بعض ماں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ باپ کے آتے شکایتوں کی لسٹ پیش کر دیتی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے یوں کیا اور یہ توڑ دیا اور وہ پھوڑ دیا. اور پھر باپ بھی ہے کہ تھکا ہارا آیا ہوتا ہے, وہ غصہ دکھا, تو پھر یہ بچے کو جو ہے نا وہ نفرت پیدا ہو جائے. اس لیے اکول ہو معاملہ, یعنی کہ اعتدال جس کو بولتے ہیں, بیلنس یہ صحیح رکھے. یعنی کہ ایسا پیار نہ دے کہ بچہ جو ہے وہ بگڑ جائے, اور اتنی سختی نہ کرے کہ بچہ باغی ہو جائے. تو موقع کی مناسبت سے پیار بھی ہو اور آداب سکھانے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ مطلب سختی بھی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جو لوگ کہتے ہیں کہ 9-10 محرم الحرام کے روز جھاڑو نہیں دیتے اور روٹی کے لیے توا نہیں رکھتے چولہے پر, تو کیا یہ صحیح ہے؟
روٹی نہیں کھاتے ہوں گے تو کھچڑا کھاتے ہوں گے, بریانی کھاتے ہوں گے, وزارہ ہوا تو نہیں کھاتے ہوں گے. صرف یہ سب مطلب بس لوگوں میں بس ہے, چل پڑی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. توے پر بھی پکا سکتے ہیں, پتیلے میں بھی پکا سکتے ہیں, کڑھائی میں بھی پکا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح جھاڑو بھی دے سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. اب کچرا ہو گیا مطلب ایک دم دھول کچرا, یا ہوا چلی اور ایک دم دھول آ گئی, یا مدنی منر مدنی منیوں نے کچھ کر کرا دیا, کیا کرو گے؟ رہنے دو گے اس کو. صفائی تو کرو گے نا, تو یہ بس وہ سب نادانی والی باتیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں کہ دس محرم الحرام کو بالوں میں تیل لگانا, سرما لگانا, خوشبو لگانا منع ہے, کیا یہ درست ہے؟
سب جائز ہے, تیل لگانا بھی جائز ہے, سرما لگانا بھی جائز ہے, نہانا بھی جائز ہے. اگر کوئی نئے کپڑے پہنتا ہے تو اس کو بھی کوئی ممانعت نہیں ہے, بلکہ نیا کپڑا تو جمعے سے شروع کرنا سنت ہے. تو اس بار تو آج چورا جمعے کو ہے, اگر کوئی نیا کپڑا اس نیت سے لاتا ہے کہ میں جمعہ اس لیے اس کو شروع کروں گا آج سے, تو سنت کا ثواب ملے گا اس کو, تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اور جمعے کی نماز کے لیے ویسے ہی عمدہ کپڑے یا نئے کپڑے پہنے تو یہ بھی اچھا ہے, عید ہے جمعہ, تو حدیث باغ میں عید کا آ گیا جمعے کو.
مسلسل مدنی مذاکروں میں ایک بات محسوس کی جا رہی ہوگی کہ محرم الحرام کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں معاشرے میں مشہور ہیں جن کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہے. ابھی یہ تو کہ اللہ کی رحمت ہے کہ مدنی مذاکرہ, پھر اس میں ایک سوالات کرنے کا, یہ سارے اتنے سارے ذرائع موجود ہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ جو اب تک دور ہیں, مدنی چینل نہیں دیکھتے, مدنی مذاکرے نہیں دیکھتے, اور ان تک یہ ساری باتیں نہیں ہیں, تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ محرم الحرام میں یہ بہت ساری چیزوں کو کرنے کو گناہ, اور بعض ایسے جن کو یہ مطلب بالکل ایک عجیب و غریب معلوم ہوتا ہوگا, تو معلومات کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اب کئیوں کی شاید غلط فہمیاں دور ہوتی ہوں گی کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے, تو بہت معلومات کی کمی.
مدنی چینل کی دعوت دیتے رہے ہیں, غالب اکثریت مدنی چینل نہیں دیکھتی, دیکھتے ہیں تو گناہ بھرے چینل دیکھتے ہیں وہ بس, اور وہاں ان چینلز میں خدا جانے اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہوں گی یا کیا. تو مدنی چینل دیکھتے بھی رہیں, اس کی دعوت دینا بھی ثواب ہے مدنی چینل کی, کیونکہ مدنی چینل میں تو ہے ہی نیکی کی دعوت, تو ہے نہ اس میں ایڈ آتی ہے, نہ عورت آتی ہے, نہ میوزک آتا ہے, اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں. نو کا بھی روزہ الحمدللہ ایک تعداد ہے رکھتی ہے, کیونکہ عاشورے کا روزہ بھی رکھنا چاہیے, اس میں ثواب یہ ہے کہ پچھلے یعنی گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی ہے اس میں, یعنی گناہ معاف ہوتے پچھلے سال کے صغیرہ گناہ. اور ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی حدیث شریف میں کہ چونکہ یہودی دس کا روزہ رکھتے تھے عاشورے کا, تو اس لیے ہم نو دس یا دس گیارہ کا روزہ رکھیں کہ یہودیوں کی نقالی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد طاہر تاریخ پتوں کی پنجاب کے شہر پتوں کے ضلع قصور سے بات کر رہا ہوں. یار بابا جان, کل آپ نے مدنی مذاکرے میں عاشورہ کے دن کا جو نیاز کے متعلق بتایا تھا کہ اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے, یار بابا جان دسویں محرم میں بہت سارے لوگ جو ہے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں, نیاز بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے لنگر کا میں ضیاع بہت ہوتا ہے, گھروں میں پڑا جاتا ہے زیادہ چیز آنے کی وجہ سے. تو میں یہ لنگر ضائع ہونے کی وجہ سے میں ایک دن پہلے نویں محرم کو جو ہے نا یہ لنگر تقسیم کر دیتا ہوں, تو کیا مجھے بھی یہ دسویں محرم کا ثواب جو ہے ملے گا؟ کہ میں پھر جو ہے نا صرف اس لیے نویں محرم کو ختم لاتا ہوں تاکہ جو ہے نا کھانے کا ضیاع نہ ہو.
دسویں محرم ہی کو نیاز کرنے کے کوئی فضائل تو ہم نے بیان نہیں کیے تھے کل, گھر کے یعنی اصل کھانے کا بھی حدیث میں ابھی تک کوئی تذکرہ ملا نہیں ہے. وہ وسعت کرے, اب وہ کھانے میں وسعت کرے, کپڑوں میں وسعت کرے, بچوں کو خرچی دے, چھوٹا بچہ اس کو کھلونے لا کر دے, وہ انہیں کوئی بھی انہیں ایسے کام کرے گھر والوں پر, بچوں کی امی کو کوئی اچھا سا کپڑا پیش کر دے, کوئی تحفہ دے دے, رقم دے دے, گولڈ دے دے, تو اس طرح وسعت کرے گھر والوں پر, تو سارا سال روزی میں برکت رہے گی. تو یہ عاشورے کے لیے یہ اس طرح کی یہ فضیلت نے خلاصہ کیا اپنے الفاظ میں. باقی رہا یہ کہ نیاز کرنا, تو بے شک ارسال ثواب کے لیے جو نیاز کرتے ہیں، یہ احترام نیاز بولتے ہیں اس کو، جو اصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے بزرگان دین کا، اس کو نیاز بولتے ہیں. تو امام علی مقام اور شہداء کربلا کے اصال ثواب کا سلسلہ عاشقان صحابہ اہل بیت کے یہاں 10 محرم کو ہوتا ہے. یہ بہت اچھا کام ہے، اس کو ہونا چاہیے، جاری بھی رکھنا چاہیے. اچھا، اب جو نہیں کرتا تو اس کو بھی برا بلا نہ کہا جائے. ہاں، اگر وہ کرنے کو برا بولتا ہے تب تو وہ خود ہی برا بنتا ہے، کہ جب شریعت نے ایک کام کو برا نہیں کہا تو برا بولنے والا کون، تم کو کس نے اختیار دیا؟ تو برا نہیں بولتا اور نہیں کرتا تو اس میں کوئی مطلب گناہ نہیں ہے، اور کرتا ہے تو یہ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے. اچھا، اب 10 کو نہیں کرتا، 9 کو کرتا ہے تب بھی صحیح ہے، 8 کو کرتا ہے تو بھی صحیح ہے، 11 کو کرتا ہے تب بھی صحیح ہے. محرم کے بدلے محرم کی نیاز سفر کے مہینے میں کرتا ہے، ربیع الاول میں کرتا ہے، پہلے سے کر لیتا ہے ذوالحجہ میں، تب بھی جائز ہے. سارا سال امام علی مقام، امام حسین اور ان کے رفقا شہداء کربلا علیہم رضوان، تو ان کی نیاز سارا سال کر سکتے، کوئی مشکل نہیں. آپ نے 9 کو کی، مدینہ اللہ قبول فرمائے. یہ حقیقت ہے کہ وہ 10 تاریخ کو جدھر دیکھو وہ کھچڑا ہی کھچڑا، اور کھانا خوب مطلب ہے کہ بانٹا جاتا ہے. تو اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ضائع ہوتا ہے، ضائع اس کو نہیں کہتے، کثرت کو ضائع نہیں کہتے. لا اسراف فی الخیر، جو بھلائی ہے اس میں اسراف نہیں ہے، فضول نہیں ہے. ہاں، اب اگر کوئی فضول ضائع کرتا ہے تو سارا ہی سال ضائع کرتے ہیں، عاشورے کے دن تھوڑی کرتے ہیں، روز ہی لوگ کرنے والے معاذ اللہ کھانا بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، پانی بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا ہی سال بچ رہا ہے ضائع کرنے سے. اب چونکہ گھروں میں فریز تو ہے، عام طور پہ گھروں میں فریز ہے، تو نیاز کا کھانا آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ فریج میں بھی رکھتے ہی ہوں گے. پھر یہ کہ سب کے پاس اتنا نہیں آتا، جس نے سوال کیا ہو سکتا ہے یہ شخصیت ہوں گے، ان کے خاندان یا دوست احباب زیادہ ہوں گے، تو باقی تو ہم کو پتا ہے، ہم بھی کھچڑے کے لیے ترستے تھے، ایک دور تھا تو سب کو نہیں آتا. قربانی گوشت کے لیے ترستے تھے، یعنی کہ یہ ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ بولتے ہیں قربانی ہوتی ہے اور گوشت اتنا اتنا، تو مجھے اپنے دن یاد ہے کہ غربت قربانی تو کرنے سے رہے، تو گوشت بھی کون دے آپ کو. تو عید کے دن تو گوشت کھانے کے مسئلے ہوتے تھے ہم کو، ایک دور تھا ہمارا. الحمدللہ وہ دن بھی گزر گئے، وہ دن بھی اچھے تھے، یہ دن بھی اچھے ہیں. ہر وہ دن اچھا ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نیکی ہی نیکی ہو، اور جس دن میں گناہ ہو وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. وہ دن ہم نے اس دن کو اپنے گناہ کی وجہ سے وہ اچھا رہنے نہیں دیا اپنے حق میں. تو ہمارا لیے کہ 10 تاریخ کو بھی خوب نیاز کریں، جب چاہے کریں. اگر آپ کے اطراف میں یہ ایسا ہے کہ زیادہ نیاز ہوتی ہے تو بھلے آگے پیچھے کر لیں تاکہ سب کو ملے. میں قربانی کے دن آگے پیچھے نہیں کر سکتا، گوشت کتنا ہی بڑھ جائے وہ اس کے 3 دن جو فکس ہے نا اسی میں قربانی کی جائے گی.
قربانی کے دنوں میں بھی یہ مدنی دین دیا جاتا ہے کہ غربا کے گھروں میں بھیجیں، جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی تلاش کر کے ان کو بھی دیں. تو کیا نیاز میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ کس کے گھر میں، جیسے نیاز خود نہیں کر سکتا تو نیاز بھیجی جائے اسپیشل، ورنہ وہی معاملہ ہوگا کہ وہ انتظار کرتا رہے گا، کوئی بھیجے گا نہیں.
یہ جو گلیوں میں یوں لٹا رہے ہوتے ہیں نا، اس میں تو گرنے کا چانس بہت ہوتا ہے اور گرتا بھی ہے عام طور پہ. تو باہر شریعت میں اس کو تو منع کیا، لنگر جو لٹاتے ہیں اس کو، اس کے یہ گرتا ہے، پاؤں میں آتا ہے، کچلتا ہے، بے حرمتی بھی ہوتی ہے، ضائع بھی ہوتا ہے، تو اس کو تو ناجائز لکھا ہے اس انداز کو. اور بہتر یہ کہ نیاز کریں اور گھروں میں بانٹیں. اب جیسے کہ جو لوگ پوش ایریاز میں رہتے ہیں بنگلوز وغیرہ میں، تو وہاں اتنی وہ ترکیب نہیں ہوتی نیازوں کی، وہاں والوں کو چاہیے کہ نیاز کریں اور لٹائیں نہیں، یا ایسی جگہ نہ کریں کہ جہاں لٹایا جاتا ہے، بلکہ اپنے علاقے میں کریں، نیاز کریں اور گھروں میں پہنچائیں کہ یہ امام حسین کی نیاز ہے، یہ امام حسین کی نیاز ہے. جو یہ پیسے والے اور یہ مالدار لوگ یہ ان چیزوں سے تھوڑا قریب نہیں ہوتے، کم قریب ہوتے، ان کا ذہن بنے گا. جشن ولادت کا بہترین آپ کھانا پکائیں، زبردست بریانی پکائیں، اور یہ پوش ایریاز میں آپ اپنے محلے میں بانٹیں، ان کو بتاؤ کہ کس کی طرف سے کھانا آیا ہے، اور یہ بتایا کہ جشن ولادت کا کھانا ہے، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد شریف کا کھانا ہے، یہ گوشت پاک کی گیارہویں شریف کا کھانا ہے، گیارہویں کو. تو اس طرح بھی نیاز کا ذہن بنے گا کہ یہ خاص کر اس طرح ہی بہنیں ہوتی ہیں نا، یہ یعنی کہ مردوں کے مقابلے میں ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور ان کو بزرگوں سے زیادہ عقیدت ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں. ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں، جو تجربہ کار ان کو اندازہ ہوگا اس بات کا. تو ان کے گھروں میں بھی نیاز کے اور میلاد کے اور سلسلے شروع ہو سکتے ہیں، اور ایک ہی جگہ لٹاتے رہیں گے تو وہ بات بنے گی نہیں. یہ ایک آپ کو نسخہ دیا، دیکھو مدنی چینل کے ناظرین حاضرین جو اس پر عمل کر سکتے ہیں ضرور کریں. اگر آپ پوش ایریا میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے سادہ ایریا میں رہتے ہیں جنرل میں، تو بھی گھروں میں پہنچائیں، اڑوس میں پڑوس میں، اس کا فائدہ زیادہ ہے. لٹانے میں کیا، جو زوراور ہوگا وہ تو داڑ 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 کے لوٹ مار کر کے اکٹھا اتنا سارا کر لے گا، میرے حساب جو کمزور آدمی ہوگا خالی حسرت سے دیکھے گا کہ یار کوئی ایک آدھ نوالا مجھے بھی مل جائے، لیکن میری حسرت پوری کس نے کرنی ہے، کمزوروں کو بوڑھوں کو یار کون پوچھتا ہے اس معاشرے میں. تو اس کے گھروں میں جائے گا. اچھا پھر یہ لوٹنے والے مرد ہوتے ہیں، عورتیں اسلامی بہنوں کو کون دے گا؟ تو اس لیے وہ گھروں میں پہنچے گا، اسلامی بہنیں بھی کھائیں گی، چھوٹے بچے بھی کھائیں گے، بوڑھے بڑے بوڑھے بزرگ دادے نانے یہ سب کھائیں گے. ہاں تو گھروں میں یہ مشورے ہیں میرے، فرض و واجب کی بات نہیں کر رہا، کرنا ہے تو یوں کیا کریں. اور پڑوسیوں کے اپنے حقوق بھی ہیں، اور اس میں دل جو بھی صحیح کی ہوگی پڑوسیوں کی کہ میرے پڑوسی نے گوشت پاک کی گیارہویں میں مجھے یاد کیا، میرے پڑوسی نے امام حسین کے عاشورے کو مجھے یاد کیا اور جلدی جلدی گرما گرم کھچڑا یا بریانی ہم کو بھیج دی. بلکہ آپ پہلے سے کہلوا دیں، اللہ نے وسعت دی ہے تو چند گھروں میں آپ کہلا دیں کہ کل دوپہر کا کھانا مت پکانا، ہم آپ کو امام حسین کی نیاز بھیجیں گے. ایسا ایمانداری کی بات ہے، ایسا دل خوش ہوگا، ایسا دل خوش ہوگا کہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، امام علی مقام خوش ہو جائیں گے، ان کے نانا آپ کی شفاعت کریں گے کہ یہ ہیں میرے عاشق، یہ ہیں میرے دیوانے. اب کر کے تو دیکھو خالی، یعنی ان کو موالیوں کو لٹاتے ہیں یار، مطلب وہ ڈھول بج رہے ہیں ٹا ٹا ڈم 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 اور ناچ رہے ہیں، ان کو جا کر یہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. یار چھوڑو یار، اس سے تو بہتر ہے کہ دریا میں ڈال دو. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوں، دریا میں مت ڈالنا، ضائع ہو جائے گا، گناہ ہوگا. ایک بار ان کو کیوں دیتے، ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، ان کو طاقت مل رہی ہے، پھر یہ زیادہ مطلب ناچیں گے، اوچل کود مچائیں گے اور یہ برے تماشے دیکھیں گے. یہ عاشورے کے دنوں میں اور کیا ہوتا، ہمارے یہاں ڈول تماشے ہوتے ہیں، روڈوں پر نکلنے سے نہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اتنا ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ سارا مطلب یہ بدل جائے نقشہ، اور یہ سب مطلب مسجدوں میں آئے. امام علی مقام نے سجدے میں سر کٹایا، تم ناچتے ہو یار ان کی خوشی میں، امام علی مقام نے کتنے صدمے اٹھا، تم ڈھول بجاتے ہو، کسی کا باپ مر جائے یا دادا مر جائے تو کوئی ڈھول بجاتے اس کے گھر پہ آئے گا کیا؟ کیسی لڑائی ہو جائے گی؟ لیکن عقل کیسی ماری گئی ہے کہ یہ مطلب اس طرح لوگ مطلب یعنی کہ ترقی میں کر رہے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں. ان کو تو پانی بھی نہیں دینا چاہیے، پانی ہو تو لے لینا چاہیے واپس، کہ پیاسے ہوں گے تو ڈھول کی آواز آہستہ نکلے گی. پانی پیئیں گے، شربت پیئیں گے، کھچڑے کھائیں گے تو ان کو زور زیادہ آئے گا تو آواز زیادہ ہے، ڈھول کی بجائیں گے اور زیادہ ناچیں گے اور اچھلیں گے اور دھمالے ڈالیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آپ سب مل کر اگر میرا ہاتھ بٹاؤ گے نا، سب دعوت اسلامی والے ہو کر اس طرح کے لوگوں کو انفرادی کوشش کریں گے، سمجھائیں گے کہ یار تمہاری مت ماری گئی ہے، تم ڈھول بجاتے ہو یار، اللہ اللہ کرو، مسجد میں آؤ، امام علی مقام نے سجدے میں سر کٹایا اور تم نماز ایک نہیں پڑھتے ہو، ڈھول بجاتے ہو یار. عقل کے ناخن لو، ہوش میں آؤ، مر کر کیا منہ دکھاؤ گے امام حسین کے نانا کو کہ میرے مظلوم نوازے کی تم نے اس طرح ڈھول بجا کر یاد منائی تھی. نمازوں کا عہد کریں کہ کل تک کمزوری بھی تھی تو اب نہیں ہوگی، کہ میرے امام نے سجدے میں سر کٹایا تھا، تو میں اب بس میں نے نماز نہیں چھوڑنی. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی تھی زمینے کر وہ بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. کہتی تھی زمینے کر وہ بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یامین نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟
یامین کے معنی ہے برکت والا, اور ایک صحابی کا نام یامین تھا, تو یوں مطلب یامین نام رکھنا اچھا ہے.
سوشل میڈیا سے سوالات ہیں. عثمان ناصر ہیں, جنت میں مسلمان جائیں گے تو جنات کہاں جائیں گے؟ یہ یوٹیوب سے سوال ہے.
یہ جنات جو ہے نا, جنت و دوزخ کے درمیان جو حصہ نا اعراف کہتے ہیں اس کو, اس میں رہیں گے اور جنتیوں کو دیکھ سکیں گے, آئیں گے, آنا جانا بھی کر سکیں گے جنت میں, پر جنت میں یہ مستقل ٹھہر نہیں سکیں گے کہ یہ قیام کریں. کہ جنت جو نا یہ اولاد آدم کی جاگیر ہے ان کے لیے, مگر نیک جنات ہاں وہ آرام میں رہیں گے. باقی جہنم میں جائیں گے, جو لوگوں کو ستاتے ہیں وہ کان کھول کے سن لیں, جنات وہ گھس جاتے ہیں کبھی عورتوں میں کبھی مردوں میں, جس طرح بھی گھسنا بولتے ہوئے یہ مسلط ہوتے ہیں اور ستاتے ہیں نا, تو کافر جنات ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے, کبھی بھی نہیں نکلیں گے. جو مسلمان جنات ہیں وہ بہرحال ان کے بارے میں ہے کہ عذاب پانے کے بعد نکلیں گے مسلمان جنات جہنم سے صراحت.
اصل میں جہنم میں ہمیشہ کا رہنا تو کفار ہی کے لیے ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. باقی یہ کہ جو سزا تو ان کے لیے بھی ہے, تو سزا تو پائیں گے لیکن ہمیشہ کی, تو یہی اصول کے مطابق کافروں کے لیے. تو ظاہر ہے
سمجھ میں آتا
جی.
تو بہرحال یہ کہ جو ستاتے ہیں جنات لوگوں کو, بہت ستاتے ہیں, ستانے والے زندگی اجاڑ دیتے ہیں اور ہوتے مسلمان ہیں وہ جن, اس کو پاک جن بولتے ہیں. اور جو ناپاک جن جس کو بولتے ہیں وہ غیر مسلم جن ہوتے ہیں کافر.
آپ نے بھی جب جنات کا تذکرہ کیا تو آپ نے کہا سن لو, جنات سے آپ نے کہا سن لو, تو کیا جنات سے آپ بات کر سکتے ہیں؟ جنات آپ کو سن سکتے ہیں؟
جنات کوئی بھی سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں.
جیسے اس وقت ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم یہ گمان کریں کہ ہو سکتا ہے کہ جنات ہمیں دیکھ رہے ہوں, جنات ہمیں سن رہے ہوں.
مسجدوں میں جنات ہوتے ہیں, گھروں میں جنات ہوتے ہیں, مسلمانوں کی چھتوں پہ جنات ہوتے ہیں, دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ ان کی غذا ہماری بریانی نہیں ہے. ہڈی پہ بوٹی گوشت چربی یہ آ جاتی ہے, مطلب تو یہ اس کو کھاتے ہیں. ابھی ہمیں پتا نہیں چلے گا کہ ہڈی اٹھ گئی پھر واپس رہ گئی, تو یہ گھبرا کے دسترخوان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو بہرحال یہ اپنے جو بھی کیفیات ہیں ان کی, یہ اس کے مطابق یہ کھاتے ہیں. یہ گوبر بھی ان کی غذا ہے, کوئلہ ان کی غذا ہے, تو گوبر پہ بھی ان کو بوٹی چربی اور یہ اللہ کی شان ہے, بس ان کو یہ مل جاتی ہے اس میں. تو یوں مطلب یہ کہ یہاں بھی ظاہر ہے کہ جنات تو ہوں گے ہی نا اجتماع میں. تو میں نے جنرل بات کی, مدنی چینل بھی تو چل رہا ہے نا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رات کے وقت حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی مسجد میں تشریف لے گئے, تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغول دعا تھے. کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدایں یعنی آوازیں آ رہی تھی. چنانچہ میں یہ خیال کر کے کہ شاید آپ کے ارادت مند یعنی عقیدت مند ہوں گے, باہر ہی ٹھہر گیا. جب صبح کے وقت دروازہ کھلا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ تنہا تھے، اکیلے تھے. نماز کے بعد جب صورتحال دریافت کی تو فرمایا، پہلے کسی کو نہ بتانے کا وعدہ کرو، پھر بتانے لگے کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واس کہہ کر دعا مانگتا ہوں، جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علیہ وسلم. فیس بک پیج کے مدنی چینل لائف پر جو سوالات آئے ہیں اس میں سے ایک سوال ہے، کس ہجری سال میں کربلا کا ثانیہ ہوا تھا اور کس اسلامی مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو لے کر کوفہ کی جانب سفر اختیار کیا؟
حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذوالحجہ 60 سنہ ہجری کو اپنے اہل بیت اور دیگر خدام کے ساتھ راہ عراق کا سفر اختیار کیا. مکہ مکرمہ سے اہل بیت رسالت کا یہ قافلہ روانہ ہوا. 3 ذوالحجہ لکھا ہے سوانح کربلا، یہ مکہ شریف سے روانہ ہوا، جبکہ وہ مدینے سے روانہ اس سے پہلے ہوئے تھے رجب میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد.
ماشاء اللہ یہ کوئی رنگ برنگی پینا فلیکس دکھائے اس میں بلیک کارڈ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، مدنی مقصد بھی ہے، مدنی انعامات سے پیار بھی ہے ان کو. یہ ہے کہاں پر؟
مجلس ذرائع آمد و رفت.
اچھا اچھا، آپ نے یہاں
جی جی
عالمی مدنی مرکز
3 دن کے لیے
جی جی جی
یہ بھی آئے ہیں
مجلس ذرائع آمد و رفت، یہ ٹرانسپورٹ
جی جی
مجلس فیضان مسواک جاری رہے گا. کیا بات ہے، بے شک جاری رہے گا.
اسی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کا ایک سوال ہے ہمارے پاس.
ماشاء اللہ جی آئے.
میں ڈرائیور ہوں، کراچی سے لاہور تک ہم لوگ گاڑی چلاتے ہیں. جب نماز کا ٹائم ہو تو ہمیں کون سی نماز ادا کرنی چاہیے، قصر والی جب مکمل نماز پڑھنی چاہیے؟ تو میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان والی نماز جو مغرب والی ہے، سورج اکثر غروب ہو جاتا ہے، ہم لوگ کیونکہ گاڑی پہ ہوتے ہیں نا، سفر پہ ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں سورج تقریباً غروب ہو جاتا ہے، تو اس میں ہماری رہنمائی کیجیے، ہماری نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
وہ پہلا سوال، ہاں یعنی اب وہ کتنے دن کے لیے چلتے ہیں یا پھر باب المدینہ کتنے دن رہتے ہیں؟ ہے تو شرعی سفر ہے، تو اس دوران تو جب مرکز الاولیاء لاہور کی آبادی سے باہر نکل گئے تو اب قصر پڑھنی ہے، 4 فرض کی 2 پڑھیں گے.
اگر یہ لاہور کے رہنے والے ہیں اور وہاں سے چلے ہیں تو
اچھا ہے کراچی کے، تو پھر لاہور میں 2-3 دن کے لیے رکنا ہوتا ہے تو وہاں لاہور میں بھی قصر ہی پڑھیں گے
جی. تو اگر یہی سفر رہتا ہے لاہور سے کراچی، براہ راست آنا ہوتا ہے وقت، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رستے میں رکے پھر، یعنی 92 کلومیٹر سے کم پہ رکے پھر اس کے بعد 92 کلومیٹر سے کم پہ رکے، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. بڑے شہر میں کہیں رکنا ہو گیا وہ بھی صرف پیٹرول وغیرہ بھرانے کے لیے تو ایک الگ بات ہوتی ہے، ورنہ ان کا سفر کنٹینیو ہوتا ہے. اور یہ ہیں لاہور کے رہنے والے یا جہاں سے نکلے ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں، اور اتنا دور آ رہے ہیں کہ 92 کلومیٹر جو ہے اتنا سے دور جائیں گے، تو وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 15 دن سے ویسے ہی شہر سے نکلتے ہی یہ قصر ادا کریں گے.
مغرب کا وہ ہے کہ سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا. یہ مغرب کا پوچھا نا، اور عصر جو ہے نا یہ تو سورج ڈوبنے سے کم از کم 20 منٹ پہلے عصر پڑھ لے، ورنہ اگر اتنی تاخیر بغیر مجبوری کے کر دی نا اتنا تو یہ حرام ہے، گناہگار ہوگا. مگر پڑھ لے کہ سورج ڈوب گیا پھر تو نماز ہی قضا ہو جائے گی عصر کی. اس میں اپنا کوئی ایسا شیڈول بنائیں مجھے کتنے بجے کہاں رکنا ہے، پھر نماز کا ٹائم بھی جاننا ضروری ہے. اس کے لیے اب تو آسانی کر دی ہے، موبائل فون میں یہ سب سسٹم موجود ہوتا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں ٹائم ٹیبل نماز کا، تو کہاں کہاں آپ کو اندازہ ہو کہ اتنے بجے نکلوں گا، اتنے بجے فلاں شہر میں پہنچوں گا، تجربہ تو ہو جاتا ہوگا، تو وہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، مسجدیں بھی راستے میں آتی ہیں. تو یوں اپنی ترکیب بنائیں، اور نماز مسافر کو معاف نہیں ہے، پڑھنی ہے. مسافر کی نماز، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اور اس کو اس میں سفر کے مسائل نماز کے، جو یہاں حاضرین بھی ہیں ان کو بھی یہ ضروری ہے کہ یہ اس رسالے کو پڑھیں. صرف 17 صفحات ہیں، 17 معنی 17، 10 اوپر 7.
کہ یہ کہا جائے کہ جتنے اسلامی بھائی اس وقت عالمی مدنی مکہ فیضان مدینہ میں ہیں، انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ان میں سے کون کون شرعی مسافر ہے، نمبر ون. پھر یہاں جماعت سے جو نماز پڑھیں گے تو امام چونکہ یہ مقیم ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی کی جماعت چلی گئی، اب اگر وہ شرعی مسافر ہے تو پھر اس کی نماز کے متعلق اس کو علم ہونا یہ بھی ضروری ہے. لہذا جب بھی سفر ہو تو سفر سے پہلے مسافر کی نماز کا طریقہ، یہ کم و بیش سے کہا گیا 15 صفحات ہیں، یہ پڑھ لینا چاہیے. ابھی ہم پچھلے دنوں ایک جگہ پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا، تو یہی سفر اور مسافر کی نماز کا مسئلہ چلا، تو وطن اصلی کا ہم نے مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کی. تو اس میں ایک اسلامی بھائی تھے، مطلب کاروباری سیکھتے، انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا، یہ وطن اصلی لفظ کہاں سے لے آئے آپ؟ ہم نے آج تک ابھی وطن اصلی کا لفظ سنا ہی نہیں ہے، اتنا مسافر کی نماز کا اور قصر نماز کا ہم سنتے رہتے ہیں، لفظ وطن اصلی تو ہم نے سنا نہیں. وطن اصلی کی ان کو وضاحت ہوئی، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے پاس علم کی بے حد کمی ہے. سفر دنیا بھر میں اتنا ہے کہ نہ ٹرینوں میں ٹکٹ ملتی ہے، نہ بسوں میں ٹکٹ ملتی ہے، نہ جہازوں کی ٹکٹ ملتی ہے، لیکن شاید مسافر کی نماز کے سفر مسافر کی نماز جو ہے قصر نماز، اس کے معلومات کی بے حد کمی پائی جاتی ہے. لہذا جو بھی اس وقت فیضان مدینہ میں بھی ہیں، تو یہ بھی کوشش کر کے یہ 15 صفحے کا رسالہ چند منٹوں میں انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کئی برائیوں نے ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، گناہ کرنے کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جانے لگا، دوستوں کی گیدرنگز گناہوں سے بھرپور ہونے لگی ہیں. ہم جب دن بھر تھک کر بستر پر آتے ہیں تب بھی موبائل فون کی جان نہیں چھوڑتے، ہم نے سارا دن کیا اچھا کیا اور کیا غلط، ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا. امیر اہل سنت، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا چیک اینڈ بیلنس کس طرح کریں؟
ظاہر ہے کہ وہ یاد کرے بندہ کے دن کو، آج میں نے کیا کیا اچھے کام کیے، کیا کیا برے کام کیے، اور اچھے کام کو تو کر کے بھولنا اچھا ہے، نیکی پر نیکی کر کے بھول جا، گناہ کر کے یاد رکھ. گناہوں کو یاد رکھے تو اس میں یہ کہ ندامت پیدا ہو. نیکیاں یاد رکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جب نیکیاں یاد کرنے میں پھولتا ہو نا تو یہ اچھا نہیں ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر نظر رکھے کہ پتہ نہیں میں نے جو کیا وہ قبول بھی ہوا یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. گناہوں کو یاد رکھے، گناہ گناہ ایک چھوٹا گناہ بھی جہنم میں پہنچا سکتا ہے اگر رب ناراض ہوا تو. اس لیے وہ جو گناہ کیے، اب اس میں بھی علم چاہیے نا، کہ جو گناہ کا پتا ہو کہ فلاں فلاں کام گناہ کے ہیں، پتا بھی تو نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ علم حاصل کرے، معلومات حاصل کرے، دینی کتابیں پڑھے. اب جیسے کہ گناہوں کے تعلق سے کتابیں مکتبۃ المدینہ پر ہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس میں گناہوں کی بہت معلومات ہے. اسی طرح وہ باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ تو بہت ہی تحقیقی ٹائپ کی کتاب ہے، اس میں گناہوں کی تعریفات اور دلی اندر میں جو جیسے تکبر ہے، ریا ہے وغیرہ وغیرہ، جو اندرونی گناہ ہوتے ہیں باطنی، ان کی یہ معلومات ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. تو اس طرح معلومات ہوگی تو پھر محاسبہ ہو سکے گا، اپنا چیک اینڈ بیلنس ہو سکے گا.
بابا یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ مدنی انعامات اس معاملے میں کتنا مفید ثابت ہو سکتے ہیں محاسبہ کرنے کے حوالے سے.
مدنی انعامات پر عمل کریں تو فکر مدینہ کریں کہ آج کون کون سے مدنی انعام پر عمل ہوا، تو یہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یقینی جنتی ہیں، اس کے باوجود رات کو اپنے مبارک قدم پر چابک مارتے تھے ہنٹل، اور فرماتے تھے کہ بتا آج تو نے کیا 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 ہے. اور ہم لوگ تو ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں اپنے آپ کو جانتے ہیں.
آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو دن گناہ کے بغیر گزرا وہ اچھا، اور جس میں گناہ ہو جائے تو اس کے بارے میں
ہمارے حق میں اچھا نہ گزرا.
تو یہ ہے بہت خوبصورت جملہ، لیکن یہ وضاحت بھی اگر اس کی ہوتی رہنا.
یہ دراصل مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب عراق نے عید کے دن لوگوں کی زینت دیکھی، یعنی سجاوٹیں اور وہ ٹپ ٹاپ دیکھی، تو فرمایا یہ لوگ کس چیز کا اظہار کر رہے ہیں. عرصی گئی اس لیے کہ آج عید کا دن ہے. فرمایا ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوچ اس سے ملی مولا مشکل کشا کے قول سے. صلوا علی الحبیب.
دوزخ کی کہاں تب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کمزور بدن میں. ہر عذر کا عطار لگا طفیل مدینہ، ہر
اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ گھڑیاں جو آتی ہیں سال میں چند اہم ترین گھڑیاں ہوتی ہیں، جیسے یہ آج 9 محرم الحرام کی رات ہے، کل 10 محرم الحرام کی رات ہے، کربلا کی یادیں ہیں، امام حسین کی یادیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح کی جو ساتیں گھڑیاں مل رہی ہوتی ہیں، نارملی دل نرم ہوتے ہوئے بھی محسوس ہوتے ہیں، کچھ آنکھیں بھیگتی ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، سوچوں کو اہل بیت اطہار کا صدقہ کچھ پاکیزگی نصیب ہونے کی بھی صورت نصیب ہوتی ہے۔ یہ گھڑیاں ہوتی ہیں کہ اس میں ایک اٹیمپٹ کر لینا چاہیے، فیصلہ کر لینا چاہیے، آگے بڑھ جانا چاہیے کہ کوئی فیضان ہاتھ بڑھائے ہمیں کھینچ رہا ہوتا ہے اور ہم آگے بڑھ جائیں اور کسی صورت گناہوں کے دلدل سے باہر نکل جائیں۔ بہت سارے بے نمازی ہوتے ہیں، سنتوں سے دور ہوتے ہیں، نیکیوں سے دور ہوتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، بد قسمتی کے ساتھ شرابی ہوتے ہیں، بعد نشوں کے عادی ہوتے ہیں، طرح طرح کی گناہ اور برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بدکاری کی عادت ہوتی ہے، بد فعلی کی عادت ہوتی ہے، بے پردگی کی عادت ہوتی ہے، بد نگاہی کی عادت ہوتی ہے، بد کلامی کی عادت ہوتی ہے، گالی گلوچ کی عادت ہوتی ہے، غیبت چگلی کی عادتیں ہوتی ہیں، اور اتنی پختہ عادتیں ہوتی ہیں کہ نکلتی نہیں ہے۔ یہ گھڑیاں بعض وقت آتی ہیں، بڑی راتیں آتی ہیں، ایک اہم ایام آتے ہیں، مبارک دن آتے ہیں، اجتماعات ملتے ہیں، خود کلام سنتے ہیں، عاشقان رسول کی صحبت ملی ہوتی ہے، دل نرم ہو رہے ہوتے ہیں، گناہوں کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، فوراً سچی توبہ کر لینی چاہیے، سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور فوراً گناہوں سے نکلنے کی جیسے کہ بالکل پکا عزم کر لینا چاہیے کہ یا اللہ بس جو آج تک جتنے گناہ کیے نا اس سے توبہ اور آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اور پکی نیت کر لیں۔ 9 محرم الحرام، عاشقان رسول کی صحبت، یاد کربلا، اہل بیت اطہار کی یادیں، صحابہ کرام کی یادیں، اور پھر یہ خوبصورت اجتماعات، دل نرم کرنے والے باتیں، موت کے تذکرے اور گناہوں کی پھر ساتھ عادتیں جو ہماری جڑی ہوئی ہیں، ان سب کو دیکھیں اور بس نکل جائیں اپنے ان برائیوں سے۔ آج اللہ ہمیں توفیق دے، پکا عزم کریں، پکا ارادہ کریں کہ اگر ہم بے نمازی تھے تو آج کے بعد ہم بے نمازی نہیں رہیں گے، پکی نیت کر لیں۔ جتنے ماشاءاللہ ہزاروں عاشقان رسول فیدان مدینہ میں ہیں اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں ہیں، تو بالکل آج نمازوں کی پابندی ہو جائے، زبان ہماری ستھری ہو جائے، دل آزاریوں کی عادت ہماری ختم ہو جائے، نرم نرم گفتگو کرنے والی طبیعت ہمیں نصیب ہو، اور بس اچھے اچھے بن جائے نا، اچھے اچھے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی اکبر، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام قاسم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سارے اہل بیت اطہار اور رفقا یہ شہداء کربلا سیران کربلا کے صدقے میں کاش ہم گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چلنے والے بن جائیں. اس کے لیے ایک بہت اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اب جیسے ہم توبہ کرتے ہیں نا, اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سچی توبہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پکا ذہن بنا چکے ہوتے ہیں ہم نہیں کریں گے گناہ, لیکن ایک اہم سبب ہے کہ ہم پھر گناہ میں پڑ جاتے ہیں, وہ ہے ہماری بری صحبت, ہمارے برے دوست, ہماری بری گیدرنگ. اس کی وجہ سے ہم دوبارہ وہیں پڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیں کھینچ کر دوبارہ اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں سے ہم نکل کر آ رہے ہوتے ہیں. لہذا بری صحبتوں کو چھوڑ دیں, برے دوستوں کو چھوڑ دیں, نیک عاشقان رسول نمازی سنتوں کے پیکر صحبت اختیار کرے, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. کال چلائیے.
میرا نام محمد علی ہے, میں نمک کا کاروبار کرتا ہوں کراچی میں. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ یہ جو نمک کا کام ہے ہم یہ کرتے ہیں تو اس میں کمرشل کام میں نمک آتا ہے جاتا ہے تو اس میں پیروں میں گرتا ہے, تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ سنتے تھے کہ پیروں میں جو نمک گرتا ہے وہ پلکوں سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن, تو آیا اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟
اب بس مشہور ہی مشہور ہے, جان بوجھ کر نمک نہیں گرایا, ضائع نہیں کیا, اب وہ خود بخود گر گیا اور اب وہ اٹھانے کے بھی قابل نہیں, کہ اٹھائیں گے تو کچرا مکس ہو جائے گا اور کسی کام کا نہیں, اور وہ تھوڑی سی مقدار میں ہو تو وہ کیا کہا جائے اس کو, جتنا اٹھا سکے اتنا اٹھا لیں. اصل وہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ جیسے شکر ناپاک ہو گئی تو اس کو بھی پھینکنے کا آلہ حضرت نے منع فرمایا, اس کو پاک کریں, پگھلا کر. پاک کرنے کا طریقہ بھی ہے نا, اس کو دو دھاریں پانی اور پگھلے ہوئے شکر کی مل کر جب جائیں گے برتن میں تو اب یہ سب پاک ہو گیا, یا ابال کر اور اس طرح. تو میں اس لیے ڈر گیا کہ وہ نمک چھوڑ دیتے ہیں, بہت سارا گرا ہوا نمک, بہت سارا اناج گرا ہوا لوگ چھوڑ دیتے ہیں. مٹی سے یہ اصل نمک ہے نا, یہ پگھلتا ہے پانی سے, تو مٹی اور پانی کو اگر یہ پگھلا لیں گے نا تو یہ مٹی نیچے بیٹھ جائے گی, پانی اوپر آ جائے گا نمکین, پھر یہ سکھا کر پھر نمک میں تبدیل ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب جو مہنگی چیز ہوتی ہے نا اس کی پرواہ کی جاتی ہے, سستی کی پرواہ نہیں کی جاتی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نلوں سے پانی ٹپکتا ہے تو پرواہ نہیں ہوتی, ہمارے گھروں میں بھی یہ حالت ہوتی ہے, نہیں ہوتی پرواہ. اور دکانوں پر یہ میں نے دیکھا ہے, دکان پر دودھ کی کہ وہ ٹنکی ایک دکان پر دیکھی تھی, اس میں نل لگا ہوا تھا ٹنکی میں, تو وہ قطرہ ٹپک کر ضائع نہ ہو اس کے لیے نیچے برتن رکھا ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے نا, کہ وہ دودھ قیمتی ہے, پانی کی ٹنکی سے جو پانی ٹپک رہا ہے اس کو بچانے کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی, تو اس لیے بوری مضبوط ہو, پیکٹ جو بھی ہے نمک کے ہی سے وہ مضبوط ہو کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو, اس کا خیال رکھا جائے. بہرحال یہ کہ یہ بات تو یہ بس یہ عوام کی ہے کہ پلکوں سے اٹھانا پڑے گا جو نیچے گر گیا, یا پاؤں پاؤں میں آ گیا تو اب پلکوں سے گرانا پڑے گا. تو یہ جو نمک دکھایا گیا نا سکرین پہ, یہ لاہوری نمک تھا, یہ تو حاصل ہی کان سے کیا جاتا ہے, تو جب کان میں کھدائی ہوگی تو پاؤں بھی ہوں گے, پورا بدن بھی کان میں اندر جائے گا, تو پاؤں کے نیچے نمک تو وہاں بھی آ رہا ہوتا ہے جہاں سے کھدائی کر رہے ہوتے ہیں. پھر سمندر سے حاصل کرتے ہیں نمک, تو سمندر کا پانی بہت کھاری ہوتا ہے, تو اس میں بھی پاؤں اور پورا بدن جاتا ہی ہے, تو نمک تو یہ بس عوامی باتیں کہ پاؤں میں آ گیا تو یہ پلکوں سے اٹھانا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی.
ماشاءاللہ.
میرا نام محمد انس عبداری ہے, میں مدرسہ المدینہ منڈی بہاول دین میں پڑھتا ہوں. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کون تھے؟
جو ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ پاک میں تشریف لے آئے، ان کی وہاں مدینہ شریف کے جن صحابہ کرام نے مدد کی، تعاون کیا، اپنا آدھا آدھا مال ان کو دے دیا، تو یہ انصار کہلائے. انصار کے معنی ہی مددگار ہیں. جو بولتے نا اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں، تو وہ ان صحابہ کو انصار بھی نہ بولا کریں، یہ کسی کو پوچھنا ہے. انصار تو مددگار صحابہ کو بولتے ہیں، تو انہوں نے مدد کی تو یہ انصار کہلائے. مہاجرین کی مدد کی نا انہوں نے، تو اس لیے مدد کے بغیر تو نظام چلتا ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، قربانی کا گوشت پر جمعہ رات کا ختم شریف ہو جائے گا، رہنمائی فرما دیجئے.
قربانی کے گوشت پر جمعہ رات کا ختم بھی ہو جائے گا، عاشورے کا ختم بھی ہو جائے گا، اسال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت، آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو تحریر آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا آج کل اتنا عام ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس پر تحریر کر دیتا ہے، تو اس طرح کی تحریریں اکثر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں اور لوگ بھی اس کو بغیر سمجھے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو آپ سے عرض ہے آپ اس طرح کی تحریروں کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے.
سیدنا آدم علی نبینا وعلی صلات و السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور معصوم ہستی ہیں، ان کے تعلق سے یہ سخت بے ادبانہ شعر ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام نے خطا کی تھی تو یہ خطاؤں کا سلسلہ چل رہا، اور جو خطا کرتے ہیں نا یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو کوئی کسی بے حیا شخص نے یہ لکھا ہے شعر، اس کو بالکل شیئر نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کے پاس آیا تو جس نے بھیجا اگر اس تک آپ کی اپروچ ہے تو اس کو بھی سمجھائیں کہ یہ مجھے کیا بھیج دیا تم نے، غور تو کیا ہوتا. یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ میرا باپ جو ہے نا یہ مطلب بدبخت تھا تو اس لیے ہم ساری اولاد بدبخت ہیں، یہ کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا. اپنے باپ کے بارے میں جب نہیں کہے گا تو اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کسی بے غیرتی کی انتہا ہے. تو اس کو بالکل ہی وائرل نہیں کرنا چاہیے اس شعر کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دس محرم الحرام کے دن یہ دس کام ضرور کیجئے. روزہ رکھیے، بہتر ہے کہ نو یا گیارہ کا روزہ بھی رکھیں. غسل کیجئے، سرما بھی لگائیے اور ناخن بھی تراشیے. صدقہ کیجئے، نماز نفل بھی پڑھیے. ایک ہزار مرتبہ قل ہو اللہ کا ورد کیجئے. علماء کی زیارت کیجئے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریے. اپنے اہل و عیال کے رزق میں اضافہ کیجئے. مریضوں کی بیمار پرسی کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اس دن کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
سبحانک
سوال چلائی.
جی میرا امیر سنت سے یہ سوال ہے کہ میں جب جاتا ہوں اپنے والد کے مطلب قبر میں قبرستان اصحاب ثواب کے لیے تو مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں یا ہماری آواز سن سکتے ہیں اور ہمارے خواب میں آ کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے, تو کیا یہ کہاں تک اس میں سچائی ہے؟ بس یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں.
قبر میں جو ہے نا اس کی سننے کی اور دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, دیکھنے کی سماعت اور بصارت. جی ہاں, تو دیکھنے اور سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو وہ پہچانتا بھی ہے. تو جو عزیز جس سے دنیا میں اس کو محبت تھی جب وہ قبر پر آتا ہے تو اس سے اس کو انس حاصل ہوتا ہے, یعنی کہ لطف آتا ہے اس کو, کمپنی اس کی, اور وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیر یہ جو آیا یہ ٹھہرا رہے. تو سنتے بھی ہیں. اچھا اب رہیے کہ اللہ چاہے تو خواب میں بھی وہ آ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا کا ایک سوال ہے, کیا کربلا میں کسی خاتون کی بھی شہادت ہوئی تھی؟
اس کا کوئی پڑھنا سننا یاد نہیں ہے. خواتین عفت مآب جو مطلب اہل بیت کے خاندان کی خواتین تھیں, شہزادیاں تھیں, ان کو ان ظالموں نے قید کر لیا تھا. وہ ہاں, وہ اس کا انداز دوسرا تھا. شہادت اس مانو کر تو شہادت تو نہیں ہوئی تھی. وہ جب حضرت وہب بن عبداللہ غالباً یا عبداللہ بن وہب, وہ جو حسینی دولہ وہب, تو یہ کربلا میں جب شہید ہو گئے تو ان کا کٹا ہوا سر جب ان کی دلہن کی گود میں آیا تو یہ مطلب ان کا بھی انتقال ہو گیا. مگر یہ کہ وہ یزیدیوں نے مطلب کسی عورت کو شہید کیا ہو وہاں پر, اس کی کوئی ایسا واقعہ ذہن میں نہیں ہے. پڑھا لکھ پڑھا ہو سنا ہو اللہ بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کیا یزید نے مکہ پاک کی بے حرمتی کی تھی؟
جی ہاں, یزیدی لشکر نے مکہ شریف پر حملہ کیا تھا اور وہ فن میں پتھر رکھ کر, جیسے آج کل اس کی جو سدھری ہوئی صورت ہے توپ کے گولے برسائے جاتے ہیں, تو پہلے گو فن کہتے تھے, اب وہ عربی میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, منجنق اردو میں اس کو گو فن بولتے ہیں. تو اس پہ پتھر رکھ کر وہ دور تک پھینکتے تھے اس کو چوٹ سے دھکے سے. تو یہ کعبۃ اللہ شریف پر بھی وہ پتھر پہنچے تھے جس سے غلاف کعبہ بھی شہید ہوا آگ میں, اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ پر جو جنت سے آیا ہوا مینڈھا ذبح ہوا تھا, اس کے سینگ جو تبرکن رکھے ہوئے تھے زمانے سے, اس مبارک سینگ بھی اس آگ میں شہید ہوئے تھے. تو کعبۃ اللہ شریف پر پتھر اس ظالموں نے برسائے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بذریعہ ویب سائٹ لائف چیٹ سے ایک سوال ہے اسلامی بہن کا, باب المدینہ کراچی سے. اگر کوئی قریبی رشتہ دار والے نظر و نیاز کے لیے منع کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ ان سے بحث کریں یا خاموشی اختیار کریں؟
ہر ایک کو سمجھانا آتا نہیں ہے، دلائل ہوتے نہیں ہیں، تو یوں مناظرہ وہ کرے جو اہل علم ہو، بحث وہ کرے، تو اس لیے وہ خاموشی میں عافیت ہے، یا کوئی ایسا لٹریچر ہے اس کے دلائل پر تو وہ چپکے سے وہ لٹریچر اس کو دے دیا جائے، رسالے ہوتے ہیں اس پر، کتابیں ہوتی ہیں ان کے دلائل پر، جال حق میں تو بہت زخیم کتاب ہے، بہت سارے دلائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کسٹمر کے ساتھ ڈینٹر پینٹر آتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں ہمارے سامان کی جو ہے کمیشن وغیرہ دو، تو وہ کمیشن دینا صحیح ہے یا نہیں؟
اصل میں یہ مختلف اس کی صورتیں بنیں گی کہ بعض اوقات یہ رشوت کی صورت بنے گی. ایک تو ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز خریدنے کے لیے باقاعدہ ایجنٹ ہوتے ہیں بکوانے کے لیے، تو اس کی صورتیں جواز کی یوں بنتی ہیں کہ پہلے سے اس کا طے ہوتا ہے کہ بھئی میں گاہک لے کر آؤں گا تو اتنا کمیشن آپ سے لوں گا. اس میں اگر کوئی دھوکہ دہی وہ نہیں کرتا، کوئی غلط بیانی اس کے اندر نہیں کرتا، تو یعنی اور اس کو صحیح چیز دلواتا ہے تو جواز کی صورت ہوتی ہے. تو اسی طرح یہاں پر اگر وہ کسی گاہک کو لے کر آ رہے ہیں، ان سے پہلے سے طے ہے کہ ہم کسی کو لے کر آئیں گے تو آپ اس میں جو ہے وہ کام کیجیے گا، تو ہمیں جو لے کر ہم آ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اس کا پرسنٹیج کے اندر یا اجرت ہمیں آپ اتنی دیجیے گا، اور کوئی دھوکہ دہی اس کے اندر وہ نہیں کر رہے ہوتے تو یہاں جواز کی صورت بنتی ہے.
جواز من جائز ہونا. ماشاء اللہ. اچھا یہ کمپیوٹر ہے
جی باپو.
سوالات تو میرے پاس آئے نہیں ابھی، کمپیوٹر پہلے آ گیا،
ہم سوال چلا رہے ہیں.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ، میرا یہ سوال ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں شفاعت فرمائیں گے، میدان پر، آب کوثر پر یا پل صراط پر؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
ان تینوں جگہوں کا تذکرہ تو حدیث میں ہے، کبھی میزان پر ہوں گے، کبھی پل کے اس سرے پر اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں شفاعت فرما رہے ہوں گے. سلم سلم یا اللہ، میری امت کو سلامتی سے گزار. رب سلم امتی، پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار. اور میزان پر، میزان عمل میں پلہ بھاری بنا رہے ہوں گے ان کا. اعلی حضرت نے اپنے کلام میں اس کا اظہار بھی تو کیا نا، سلم سلم کی ڈار سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں.
کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا.
کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر،
پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا. ماشاءاللہ. سوال چلائیے.
یہ کمیٹی رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو کمیٹی وی سی جو ہوتی ہے، رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے.
بی سی ہمارے یہاں بہت ساری قسموں کی بھری جاتی ہے. عمومی طور پر جو بی سی بھری جاتی ہے عام، تو وہ تو جائز صورتیں ہوتی ہیں، کہ ہر مہینے مخصوص رقم جمع کروائی جاتی ہے اور باری باری جتنی جس نے رقم جمع کروائی ہے وہ اس کی نکلتی رہتی ہے، یعنی اس قرآن دازی کے ذریعے دے دیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہوتا. باقی اس کے علاوہ بعض جو ہے وہ آکشن والی کمیٹیاں ہوتی ہیں، بولی والی کمیٹیاں، دیگر کمیٹیاں، ان میں پھر وہ ناجائز ہوتی ہیں. اب یہ عام وہی کمیٹی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے.
میرا امیر السنت دونوں برکات ملالیہ سے سوال یہ ہے کہ کیا میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان مولا علی کے تین بیٹے تھے؟
زمان کربلا پیج نمبر 126. حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پانچ فرزند یعنی پانچ بیٹے، حضرت عباس ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت محمد ابن علی، حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضرت امام علی مقام کے ساتھ تھے اور سارے میدان کربلا میں شہید ہوئے.
ظہیر احمد عطاری ٹنڈو محمد خان سے، میرا امیر رسولوں سے یہ سوال ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں گے کیا پیش امام نمازوں کی اٹینڈنس لگا سکتا ہے، مثلا حاضری کون آیا کون نہیں آیا؟
اب ان میں یہ کہ کسی کی نماز قضا ہو گئی اور یہ سب پولے کھلیں گی امام صاحب حاضری لگائیں گے، تو اس لیے یہ طریقہ ہے کہ جو غیر حاضر ہو نا امام صاحب ان سے ملیں، گھر جائیں یا فون کریں. اب تو آسان ہو گیا رابطہ کرنا، فون پر آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ نماز میں نظر نہیں آئے. اب جس کو بولا اگر اس کی قضا ہو بھی گئی ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری قضا ہو گئی، اب کچھ عذر ہو گیا تھا کہ میں نہیں پہنچا. ذرا قضا ہونا کسی عذر سے ہی ہوتا ہے، سویا رہ گیا مثلاً، کیونکہ وہ یہ کہنا کہ میری فلاں نماز قضا ہو گئی، تو یہ نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنا یہ گناہ ہے، اس گناہ کا اظہار گناہ ہے. قضا عمری کر رہا ہوں میں، یہ کہنا بھی گناہ ہے کہ دوسروں پر اس کا اظہار نہ کرے بلا اجازت شرعی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشورہ کمپیوٹر، عاشورہ کمپیوٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جانی آشا کمپیوٹر آ گیا ہے.
خوش آمدید، ویلکم آشورا کمپیوٹر. آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام کنیزہ تار ہے.
عمر بھی بتا دیجیے.
میری عمر 6 سال ہے. سوال شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں،
عاشورہ سے کیا مراد ہے؟ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا کیسا؟ یہ تو بتائیے عاشورہ کے دن کیا کیا اعمال کرنے چاہیے؟ عاشورہ کمپیوٹر یہ بھی بتاتی چلے کہ عاشورہ کے دن غسل کرنے والے کو کیا فضیلت حاصل ہوگی؟
ایک دن غسل کرنے والا تمام سال انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ ایک دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے.
اچھا عاشورہ کمپیوٹر یہ تو بتائیں کہ دسویں محرم یعنی عاشورہ کے روز آنکھوں میں سرما لگانے کی کیا فضیلت ہے؟
منقول ہے کہ حضرت مولا محرم عاشورہ کے دن جو سرما لگائے تو سال بھر تک اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں.
رمضان کے بعد افضل روزے کس مہینے کے ہیں؟
حدیث پاک میں
ماشاءاللہ. اچھا محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے.
ماشاءاللہ. عاشورے کی چند خصوصیات بیان کیجئے. ماشاء اللہ.
آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی.
سبحان اللہ. اچھا عاشورہ کمپیوٹر، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کوئی کرامت سنائی ہے.
حضرت سیدنا علی مرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب سواری کرتے وقت گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے، اور جب دوسری کام میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم فرما دیتے.
سبحان اللہ.
ہر صاحب یہ نبی،
جنتی جنتی،
چار چار آنے نبی،
جنتی جنتی،
جتی کو عمر بھی
جنتی جنتی، جنتی جنتی،
فاطمہ اور علی بھی
جنتی جنتی،
حسن اور حسین بھی
جنتی جنتی،
ارضوں جائے نبی
جنتی جنتی،
جنتی جنتی،
جنتی جنتی،
جنتی جنتی،
جنتی جنتی. ماشاء اللہ. عاشورہ کمپیوٹر نے تو ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے جوابات دیے. کہیں کہیں تھوڑا سکم آیا، لیکن مجموعی طور پر بہت پیارے پیارے جوابات دیے. ماشاء اللہ.
مدنی منی کے ابو کو تحفہ دیا جاتا ہے ایک مدنی باکس اور 1000 روپے.
ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ. اللہ آپ کو عالی میں عالی مائے با عمل بنائے، مفتیا بنائے. اللہ کرے اب بن جائے مفتیا.
سوال چلائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں لوگ اپنے بچوں کو فقیر بناتے ہیں اور ان کو کلابے بنائے جاتے ہیں، اور اس پر نیاز وغیرہ دے کر ان بچوں کو، اور اوپر رنگ وغیرہ بھی لگایا جاتا ہے، نئے کپڑے بنا کر ان کے کپڑوں پر رنگ وغیرہ بھی لگایا جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
یہ اماموں کا فقیر کہلاتا ہے. ہیں بس سب سلسلے چل رہے ہیں جن کا مطلب نہیں ہونے چاہیے. یہ ہوتا ہوگا، یہ اصل یہ منت ہوتی ہے، یہ برسوں سے چلی آ رہی ہوتی ہے، بچپن سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے. یعنی یہاں تک کہ بعض لوگ بیڑیاں ہتکڑیاں ڈال کر بھی رکھ دیتے ہیں، جہاں ٹول دھماکے بج رہے ہوتے ہیں اسی جگہوں پہ. یہ اسی سی مطلب یار، کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. اور سیدھا سیدھا نماز روزہ کرو، جو اللہ رسول نے ہم کو حکم دیا، نیکی کرو، ثواب کے کام کرو. یہ مطلب بھیک منگوانا بچے کو، گھر گھر بھیجنا، اور یہ سب اس کی شریعت میں کوئی پذیرائی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا قبرستان میں اسال ثواب کے لیے نلکا لگوا سکتے ہیں؟
قبرستان میں نلکا لگوانا وقف کی جگہ ہے، اس میں تو اجازت کس سے لے بھائی؟ جگہ وقف کی، جو واقف قبر کو، یعنی قبر کے اوپر قبر کو ہی کھود کے اس پہ گاڑ دیا، ہاں تب تو گناہگار ہوگا.
عمومی طور پہ ویسے ہی وہاں نلکے موجود ہوتے ہیں,
کنویں
بھی ہوتے ہیں اور بھرے بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو حاجت عام طور پہ ایسی ہوتی نہیں کہ وہاں پہ نل لگوائے جائیں, اور لگوانے ہوں گے تو پھر ظاہر دیکھنا پڑے گا وقف کی جگہ ہے, کس نے وقف کی ہے, عام طور پہ سرکاری طور پہ وقف ہوتے ہیں تو, اور جگہ جو ہے وہ اس کے لیے وقف ہوتی ہیں, قبروں کے لیے وقف ہوتی ہیں, تو یہ غور طلب ہے اس حوالے سے کہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں جائز ہوگا یا نہیں ہوگا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا گوشت کی نلی کا گودا جس کا آدھا رنگ کالا آدھا سفید ہو یعنی خونی ہو کھانا کیسا؟ جزاک اللہ خیر.
یہ گودا کھا سکتے ہیں, کالا گودا بھی کھا سکتے ہیں, وہ سرخ ہوتا ہے شروع میں اس کا کچھ حصہ, تو یہ ضروری نہیں کہ یہ بہتا خون, تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ گودا ہے, گودے کا نام ہے. اب جو تربوز بھی اندر سے لال ہوتا ہے تو اس کو خون تو قرار نہیں دیا جائے گا نا, تو کھا سکتے ہیں, گوشت بھی تو لال ہی ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیری نسلت, میرا نام سید امجد حسین اتاری ہے, میں گھر میں 3 دن پہلے دبئی سے آیا ہوں. مسجد میں وفدن یہ بیس ہو رہی تھی کہ آپ بی بی فاطمہ تسبیح صرف سیدھے ہاتھ سے پڑھ سکتے ہیں, الٹے ہاتھ سے نہیں, ذرا اس بارے میں رہنما اتنا فرمائیے.
تسبیح فاطمہ
یعنی وہ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں, تو اس طرح کے کام سیدھے ہاتھ سے کرنا اچھا ہے, اگر کسی نے الٹے ہاتھ سے کیا تو گناہ گار وہ بھی نہیں ہے, بہتر یہ کہ سیدھے ہاتھ سے پڑھے, دونوں ہاتھ سے بھی پڑھتے ہوئے. اچھا اچھا, پہلے سیدھے ہاتھ میں پڑھا پھر الٹے ہاتھ میں پڑھا, تو یہ بھی صحیح ہے کہ وہ یہ حدیثوں میں یہ ہے کہ یہ عقد انامل اس کو کہتے ہیں, یہ جو پورے ہیں نا, یہ انگلیوں کے پورے عقد انامل, تو یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے. تو چلو اچھا ہے کہ دونوں ہی ہاتھوں کے عقد انامل یعنی یہ پورے جو ہیں یہ گواہی دیں, دونوں میں پڑے آدمی دونوں کو گواہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
10 محرم الحرام کو پیش آنے والے تاریخی واقعات.
کربلا کے جا
محرم کی 10ویں تاریخ جس کا نام روزے عاشورہ ہے, یہ بڑا ہی عظمت و فضیلت والا دن ہے.
سلام
10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچی. 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسی دن آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا, اور اسی دن آپ نے نمرود کی آگ سے نجات پائی.
فاطمہ
10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت ادریس و حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے.
فاطمہ زہرا
10 محرم الحرام کے دن ہی بنی اسرائیل کے لیے دریا پھٹ گیا, فرعون لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر تشریف لائے. 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت امام حسین اور ان کے رفقا نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما کر حق کے پرچم کو بلند فرمایا.
فاطمہ زہرا کے پیغمبروں کو سلام.
محمد اسماعیل عرض کر رہا ہوں, میرا یہ سوال ہے کہ انگلیوں کے پٹاخے نکالنا کیسا, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عنایت فرما دے.
اس کو انگلیاں چٹخاتے ہیں, اس کو چٹخانا بولتے ہیں, تو یہ انگلیاں چٹخانا نماز اور طواب نماز, مثلا نماز کے لیے جا رہا ہے مسجد میں جماعت کے لیے مسجد میں جا رہا ہے نماز کے لیے یا جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں, تو یہ ان مواقع پر نماز یا توابع نماز میں انگلیاں چٹکائیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے, ناجائز اور گناہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ انگلیاں چٹکانا یہ مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے, اور اگر ضرورت ہے تو مباح ہے, جائز ہے. یہی انگلیوں میں کیچیاں ڈالنے کے بھی یہی مسائل ہیں.
اور نماز کی حالت میں اس انداز میں انگلیاں چٹکائیں کہ عمل کثیر ہو گیا تو پھر کیا حکم ہوگا؟
عمل کثیر کی صورت میں تو نماز ٹوٹ جائیے, جبکہ وہ عمل کثیر نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو. اچھا, انگلیاں چٹکانے میں عمل کثیر کی مثال دے دیجیے. کھڑے ہوتے اگر خود بہت چٹک جاتی ہے اس میں تو ظاہر بندے کا قصور ہی نہیں ہے. اچھا, یعنی اس انداز میں انگلیاں چٹکائیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, یا اس کو ذہن غالب آ جائے کہ یہ نماز میں لگتا نہیں ہے, تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے. تو اس میں نماز ٹوٹ جاتی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
میرا نام محمد زبیر علی عطاری, ڈچ کوٹ, سردار آباد, فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب بھی کسی بھائی کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ پہلے کے بزرگ رحمت اللہ تعالی بزرگان دین اس طرح کھانا کھاتے تھے تو ہمیں بھی اس طرح کھانا چاہیے, اور پہلے کے بزرگ اس طرح نماز پڑھتے تھے ہمیں بھی اس طرح پڑھنی چاہیے, تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ وہ تو اللہ کے ولی تھے, ہم کون سے اللہ کے ولی ہیں, ہم سے ایسا نہیں ہوگا, تو آپ اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟
سب ایسا جواب نہیں دیتے, تو کوئی کوئی ظاہر کہ اپنی یا تو وہ عاجزی کرتے ہیں یا جان چھڑانے کے لیے کہتے ہوں گے, تو ان سب کو مطلب ظاہر سمجھانا چاہیے, انفرادی کوشش کرنی چاہیے, فضائل بیان کرنے چاہیے, اور اس طرح کے جواب دے کر جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جان نہ چھڑائے. بلکہ یہ دین جو ہے صرف اولیاء کرام اور بزرگان دین کے لیے نہیں ہے, ہم سبھی کے لیے عمل کی ترغیب موجود ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں. صرف اولیاء کرام ہی سنتوں پر عمل کریں ایسا نہیں ہے, سب کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم ایک دوسرے سے حقوق اپنے معاف کرواتے ہیں کسی اسلامی بھائی کو ہم دیکھ لیے یا کبھی کسی غلطی صفائی ہوگی ہو زندگی میں تو وہ معاف کرتے ہیں, تو بظاہر زبانی کلامی تو لوگ معاف کرتے ہیں, اگر کسی نے دل سے معاف نہ کیا ہو تو وہ اب ہماری معافی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟
اب کسی یعنی مخصوص اپنی خطا پر جو حق تلفی کی تھی اس پر اس سے معافی مانگی اور اس نے اگر کہہ دیا کہ میں نے آپ کو معاف کیا, معاف تو ہو جائے گا. اب اس کا دل چیر کر دیکھنے کی ہم کو مطلب تکلیف نہیں دی گئی کہ ہم وہ دل چیر کے دیکھیں, اور ہم خامہ کا وسوسہ کیوں پالیں کہ اس نے دل سے معاف نہیں کیا. ہاں, جبکہ معافی اس طرح مانگی کہ جیسا معافی مانگنے کا حق ہے. اب یا تو یہ کہ معاف کرتے ہو گے نہیں, پیر پڑوں تمہارے, اچھا بھائی جا یار معاف کیا, تو یہ طریقہ غلط ہے. اس طرح سب کے سامنے اس کو مطلب بے عزت کیا اور کان میں بول دیا سوری, اس طرح بھی ترکیب بنے گی نہیں. سب کے سامنے معافی اس کو ذلیل کیا تو سب کے سامنے اتنوں ہی کے سامنے معافی مانگنی ہوگی, یا معافی آپ نے مانگ لی تو ان کو بھی پتا چلے معافی مانگ لی. بہرحال یہ کہ اگر کسی نے وہ نارمل حالات میں یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کو معاف کیا, تو بظاہر یہی ہے کہ یہ معاف ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا سوال یہ ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا ہے تو انگوٹھے چومے جاتے ہیں, کچھ لوگ انگوٹھے سیدھی طرح سے چومتے ہیں اور کچھ ناخن چومتے ہیں, تو ناخن تو بعد میں کاٹ کے پھینک دیے جاتے ہیں, ناخن چومنے چاہیے یا سیدھی طرح سے انگوٹھے چومنے چاہیے؟
بعد میں ناخن کاٹ دیے جاتے ہیں, یوں بھی بولا
جی.
روٹی بھی تو چومتے ہیں لوگ, وہ بھی کھا کے ہضم کر دی جاتی ہے, تو ناخن کاٹ دینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہ چومے. اور ناخن یہ کنارے کے جو کاٹے جاتے ہیں یہ چومے بھی نہیں جاتے عام طور پہ, یہ بیچ سے, تو وہ بھی آ گئے, یہ بھی آ گئے, اس طرح چومے جاتے ہیں. تو یہ ہونٹوں پہ رکھنا ہے, یہ آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, ہونٹوں پہ رکھنا یہ چومنا, اور آنکھوں پہ رکھ دیا, آنکھوں میں یہ ملنا بھی اس میں نہیں ہے, یہ ہونٹوں میں رکھا آنکھوں میں رکھا, یہ چومنا ہوا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سن کر یہ چومنا اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے, تعظیم ہے. جو نہیں چومتا اس کو بھی گناہگار نہیں کہیں گے, لیکن یہ کہ جبکہ وہ چومنے کو گناہ نہ کہتا ہوں تب تو گناہگار ہے, کہ جب تک شریعت نے کسی چیز کو گناہ نہیں کہا اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کو گناہ کہے, ناجائز کہے یا منع کرے اس سے, اس کو حق حاصل نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
جاتا ہے جب نام
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین بار پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب